بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشرة. Etiquettes of social life. The etiquettes of the guest. The guest should not accept anyone's invitation without the consent of the host. Meaning that the guest, whilst he's at someone's house, he's staying at someone's house for 3 days. So whilst he's there, if he wants to accept someone else's dawat, either he should ask the host, or the other option is he knows already the host will be okay with it. That is a different matter. Allah Ta'ala grants us tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سورة الزمر اس سورة کے سلسلے میں چند تمہیدی باتیں گزشتہ درس میں عرض کی گئی جن میں سے دو بالخصوص یہ تھی کہ ایک میں اس میں توحید اور شرک کا بیان ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ الگ الگ شرک کے اقسام وغیرہ کا ذکر ہے اور دوسرا مضمون جو اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے اچھا اور برو کے درمیان بالخصوص آخرت میں لیکن دنیا میں بھی تو اس وقت کے حالات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے, نازل کردہ ہے, جو زبردست اور حکمت والا ہے. ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس صورت میں بنیادی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں حق اور باطل, اہل حق اور اہل باطل کے درمیان, اچھے کرنے والے اور برائی کرنے والوں کے درمیان. لیکن کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے, کبھی فوراً بھی ہوتا ہے, اور کبھی عموماً اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے, اور وجہ تاخیر متعدد ہے. تاخیر کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ برا کر رہے ہیں ان کو موقع ملے توبہ کرنے کا, جرم کیا اور فوراً سزا مل گئی تو توبہ کا موقع کیسے ملے. اور اور بھی بہت سی حکمت ہے. ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ جب اچھے کرنے والے ایک طرف, برائی کرنے والے ایک طرف, دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, تو اگر فوراً ہی فیصلہ ہو جاتا برا کیا تو فوراً ہی سزا آئی, تو آزمائش کون سا ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. آزمائش یہی ہے کہ کچھ مدت صبر سے کام لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس موت تک صبر سے کام لینا پڑے گا, اس کے بعد فیصلہ, اور ہو سکتا ہے دنیا میں ایک مدت تک صبر سے کام لینا پڑے گا. اسی لیے ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں اعلیٰ درجے کا ایمان, اعلیٰ درجے کے اعمال. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ, ایمان اعمال میں کوئی کمی نہیں. اس کے باوجود نبوت کے بعد 13 سال, 13 ایئرس اللہ کی نصرت کا کہیں سے وہم بھی نظر آ رہے نہیں آ رہا ہے. پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوئی, چلو یہ ایک اعتبار سے اللہ کی نصرت ہوئی کہ جگہ مل گئی جہاں کم از کم ایک اعتبار سے اطمینان سے وقت گزار سکتے ہیں. لیکن مدینہ منورہ کے ابتدائی 6 سال مشقت میں گزرے. کتنی مشقت, خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, وہ اپنے کسی نے ان کو پوچھا, تابعین میں سے کسی, نام ذہن گئے, ان کے رشتے دار تھے, ان کے بھانجے بھتیجے ایسے کوئی تھا, پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بتایا کہ ہمارے گھر میں تو چاند 3 مرتبہ نظر آتا تھا, یعنی مثال لے لو محرم کا چاند, سفر کا چاند, ربیع الاول کا چاند, تو 2 مہینے گزر جاتے اور آگ جلتی نہیں گھر میں, چولہا جلتا نہیں گھر میں, اس سے کہ کھانا ہی نہیں, کوئی چیز پکانے کے لیے تھی ہی نہیں. تو سن 6 ہجری تک, تو 13 سال, پھر 6 سال اور 19 سال تک اللہ کی مدد کو, اللہ کی طرف سے فیصلہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں صبر کرنا پڑتا ہے اور کبھی موت تک صبر کرنا پڑتا ہے. بعض انبیاء ایسے ہیں کہ وہ اپنے قوم نے ان کو شہید کر لیا, یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کو شہید کر دیا گیا, یعنی دنیا میں انہوں نے اللہ کی نصرت دیکھی ہی نہیں. لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, دنیا چھوٹی جگہ ہے, دنیا چھوٹی جگہ ہے, جس میں نصرت بھی آئے تو وہ چھوٹے درجے کا نصرت ہے کہ آپ کو دنیاوی کامیابی ملی, اور آخرت بڑی جگہ ہے جہاں بڑی نصرت مل سکتی ہے. تو اگر کسی کو چھوٹی نصرت نہ ملے لیکن بڑی نصرت ملے تو وہ کوئی کمی محسوس نہیں کرتا ہے. تو فیصلے میں کبھی تاخیر ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. تو اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ طاقتور نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے, کوئی شخص اللہ کے طاقت کے باہر ہے, اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ نہیں فرما ہے, انتقام نہیں لے رہے. تو اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کے 2 نام کا تذکرہ ہوا, العزیز الحکیم. العزیز کا معنی زبردست, یعنی جس کی قدرت کے تحت ہر مخلوق ہے, اور حکیم کا معنی انتہائی درجے کا حکمت والے. اور قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے عزیز الحکیم, عزیز الحکیم, کبھی عزیز العلیم, زیادہ تر عزیز الحکیم, اسے کہ ان دونوں ناموں کا بہت قوی ربط ہے, یہی ہے کہ زبردست ہے, طاقتور ہے, لیکن فوراً اپنی طاقت دکھاتے نہیں, بہت سی حکمتوں کی وجہ سے. ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ قاعدہ سامنے رکھنا چاہیے, زندگی اچھی جا رہی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے, کوئی برائی ہو رہی تھی یا اس کو مثال کے طور پر کوئی کمائی چل رہی تھی اور پھر معلوم ہوا یا احساس ہوا کہ نہیں یہ تو غلط طریقے سے کمائی ہو رہی ہے, تو ہم نے بدل دیا. اور ہم چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من عجل, انسان پیدا کیا گیا ہے جلد بازی سے. اب جلد بازی تو کوئی فزیکل چیز نہیں ہے جسے انسان سب کو پیدا کر سکتے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری فطرت میں جلد بازی ہے, اس کو فوراً ہی ریزلٹس چاہیے, دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی. ابھی تو اتنے سالوں سے غلط کمائی چل رہی تھی اور ابھی فیصلہ ہو گیا کہ نہیں غلط کمائی چھوڑنی ہے تو چھوڑ دیا, اور تاخیر کچھ حلال کمائی ملنے میں تاخیر ہو گئی, تو ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے قدم اٹھائے نصر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, ایمان قبول کر لیا اور پھر سمجھتے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی اور ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, نہیں یہ تو اللہ کا پہلے سے دستور ہے, ہر امت میں جب بھی کوئی ایمان قبول کرتا یا ایمان کے بعد فرما برداری اختیار کرتا تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں آتی, سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ واقعتاً میرے لیے کر رہا ہے, یعنی میری رضا کے لیے کر رہا ہے یا صرف اچھے حالات دیکھنے کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, یقیناً ہم نے آپ پر تمہارے اوپر کتاب ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ اتاری. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, تو اللہ کی عبادت کیجئے. مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, عبادت کو ان کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے, لیکن بالعموم جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے تو اس کے ذمے امت کو بھی حکم کیا جا رہا ہے کہ کتاب اتاری, کتاب کے ذریعے آپ کو راستہ نظر آ گیا, تو اب راستے کو کی اتباع کرنی ہے, راستے کے پیچھے پر چلنا ہے, اور راستے پر چلنے کو عبادت کہتے ہیں. ہم جب بھی عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز, ذکر, تلاوت, سجدہ. عبادت کا معنی اس راستے پر چلنا جو ہدایت کا راستہ ہے, یا اگر میں دوسرا لفظ لاؤں عبادت کا معنی اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری. اب اگر یہ فرما برداری ایک وقت سجدہ کرنے میں ہو تو وہ عبادت ہے, لیکن اگر یہ فرما برداری کسی وقت اس میں نہیں دوسرے کام میں ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے اور شریعت کہہ رہا ہے کہ اس کی امداد آپ کے ذمے ضروری ہے, تب وہ عبادت ہے. کوئی اس کو عبادت کہنے نہیں, وہ عبادت ہے. کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو رہا ہے, کوئی ٹرانزیکشن چل رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ اس طریقے سے میں کام لے سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے میرے لیے آسان ہو, لیکن آپ کو نظر آ کہ نہیں شریعت میں سے یہ صحیح نہیں ہے, تو اس سے رکنا یہ عبادت ہے. تو پہلی بات یہ کہہ رہے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, لیکن عبادت کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز مخلص اللہ الدین, اس یہاں دین سے مراد عبادت ہی ہے. عبادت کو اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے, یعنی عبادت کرو اور اخلاص کے ساتھ بھی. اسے کہ عبادت کروں گے اخلاص کے بغیر تو وہ تو کام کی نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص, سن لو اللہ ہی کے لیے خالص بندگی ہے, یعنی اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر اللہ کی طرف سے کچھ ملتا بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کی عبادت کی جائے, اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی کچھ دیا نہیں, جنت جہنم, جنت ملنا, جہنم سے حفاظت, یہ حاصل بھی, یہ دیا بھی نہیں, اس کے باوجود ابھی تک اتنی نعمتیں دی کہ اس کے بدلے بھی عبادت ہونی چاہیے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ, اب یہاں سے شرک کے الگ, شرک کا ایک قسم کا ذکر ہے, ایک خاص قسم کا ذکر. وہ کیا؟ وہ مشرکین مکہ میں ایک قسم کا شرک جو رائج تھا, اور دوسرے اقوام میں بھی, لیکن مشرکین مکہ سب سے پہلے وہ مخاطب ہے. وہ یہ کہ ان میں سے بعض بتوں کی عبادت کرتے تھے, لیکن جب ان کو پوچھا جاتا تھا یا ان کو نکیر کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارا مقصود ہے نہیں, یہ بت ہمارا مقصود ہے ہی نہیں, ہم اس بت کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بت سے کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے, اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. اللہ بہت بڑے, انہوں نے قیاس سے کام لیا کہ دنیا میں آپ کو بادشاہ تک پہنچنا ہے, بادشاہ تک اپنی درخواست پہنچانی ہے, تو عموماً کسی نہ کسی وزیر منسٹر کے واسطے سے جانا پڑتا ہے, اور اگر کبھی تو ایک آدمی کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے, وہ ہاتھ میں آئے پھر اس کے ذریعے دوسرے تک پہنچنا پڑتا ہے, تیسرے کو, پھر ایک مدت کے بعد وہ پہنچ جاتے. تو انہوں نے قیاس سے کام لیا کہ یہاں بھی ایسا ہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بادشاہ, تو سیدھے ان تک پہنچنا, سیدھے ان کی رضا حاصل کرنی, کوئی نہ کوئی وزیر چاہیے, اور یہ وزیر ہمارے بت ہے, ان کو راضی رکھیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اللہ سے سفارش کریں گے, وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا, اور آخرت میں بھی ہماری ضرورت جنت جہنم وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے, تو ہمارا کام ہو جائے گا. اسی لیے والذین اتخذوا من دونی اولیاء, جو اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم دوسرے دوست دوسرے مولا بناتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہمیں کر دے, وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہمیں کر دے. لیکن ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا, کسی انسان کے بارے میں, کسی بت کے بارے میں, یا کسی سبب کے بارے میں کہ یہ چیز یہ انسان میرا کام کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا کام کروا سکتے, یہ شرک ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا, چاہے زندہ تھے اس وقت جب حیات تھے اور ابھی انتقال کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ میری فلاں ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر سکیں گے, یہ بھی شرک ہے. ہاں آدمی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں گے تو میری اللہ تعالیٰ پھر میرا کام پورا کرے گا, اس سبب میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا, یہ شرک نہیں, یہ ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے عرض کیا تھا لیکن دو بارہ قابل عرض ہے اسے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کا شرک ہے, اور ادنا درجے کا شرک ہے کہ آدمی عقیدہ تو بالکل ٹھیک کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کرتے ہیں, یہ سب واسطے ہیں, یہ سب اسباب ہیں, لیکن پھر اس کا عمل یہی دکھاتا ہے کہ وہ اس اسباب کو ہی حقیقت سمجھ رہا ہے. تو جب مال کی ضرورت ہے تو اگر ذہن میں یہ ہوتا حقیقتاً اور عقیدے کے مطابق عمل کرتا تو ذہن میں یہ آتا کہ مال کی ضرورت ہے تو جاب تو ڈھونڈنا پڑے گا, جو کچھ سکلز وغیرہ سیکھنا ہو سیکھنا پڑے گا, لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ساتھ ہو, اللہ کی نصرت ساتھ ہو, تو معلوم کرتا کہ اللہ کی نصرت کن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور ان کو اختیار کرتا ہے, تقویٰ, ذکر, دعا, اور دوسری چیز جو آپ اس کی زندگی میں آپ کو نظر آتی وہ یہ کہ اسباب اختیار کرنے میں کبھی بھی وہ شریعت کے دائرے کے باہر نہ چلا جاتا. اگر یہ موقع نظر آتا کہ اس جاب کے لیے جاؤ لیکن یہاں جو ہے نا میرے پاس تو جو ایکسپیرینس جو لکھا ہے وہ تو ہے نہیں, تو تھوڑا بہت تھوڑی جوت کی ملاوٹ کرنی پڑے گی, تو فوراً ذہن میں یہ آتا کہ یہ تو ایسا کام ہے جو اللہ کے رضا کے دائرے کے باہر ہے, تو اس سے اللہ ناراض ہوں گے, تو اس سے میرا کام کیسے ہو سکتا ہے, اس سے کہ یہ میرا کام کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ میرے کام کرنے والے. اسی کو توکل کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کا بھروسہ کا مطلب یہی ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہی میرا کام کرے گا ان چیزوں کے واسطے, نمبر دو جب اللہ تعالیٰ میرا کام کریں گے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی نصرت کھینچنے کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے, اور نمبر تین دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی یہ قدم نہیں یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ پورا کام تو غلط ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے لیکن اس یہ قدم اٹھاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. یہ تو بتا رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو اصل نہیں سمجھے, سبب کو اصل سمجھے. آدمی ان تین چیزوں کو مضبوطی سے رکھتا ہے, مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر اس کو توکل کہتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ حقیقی توحید ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب میں کیا فرمائے, ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون, یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ اختلاف کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, سیدھے اللہ کے دربار میں سے تعلق پیدا کرو, اللہ نے تو اس سے منع کیا, اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ہو سکتا ہے ابھی وقتی طور پر اس اگرچہ اس غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس غلط طریقے سے بارش مانگ رہے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور وہ وقت آئے گا کہ فیصلہ فرمائیں گے, تو فیصلہ فرمائیں گے, یہ بعد میں ہوگا, لیکن ابھی سے کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں, رہنمائی نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو جھوٹا ہے اور بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے ہیں. تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اول پورا انصاف ہے, اور دوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہر شخص حق پر آ جائے. تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق پہچاننے کے مواقع لوگوں کو دیتے ہیں, اور یہ مسلم غیر مسلم دونوں کے حق میں ہے. مسلم کے حق میں تو سمجھنا بہت آسان, اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے محسوس کیا ہوگا ہماری زندگی میں کبھی زندگی دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں جا رہی ہے ایک حصہ, لیکن کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے, کبھی صرف اس وجہ سے کہ رمضان مبارک آ گیا اور مسجد میں زیادہ وقت سے احساس ہوا کہ نہیں یہ کام غلط ہے, کبھی کوئی دینی مجلس میں چلے گئے, کبھی کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے نتیجے میں دل میں خیال آیا کہ نہیں میں یہ میری زندگی کی غلط کارو غلط ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے رشتے داروں میں سے ہر ایک کو یہ خیال تھوڑا آتا ہے, بعضوں کو آتا ہے, اسے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بعضوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ ہدایت, ان کو موقع دیتے ہیں, اور یہ اللہ کا دستور کے چلتا رہتا ہے. اچھا یہ تو مسلم کی بات, غیر مسلم کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور خیال ڈالتے ہوں گے حق ڈھونڈنے کا, کہ میری زندگی میں سے کچھ مسنگ ہے, زندگی کا میرا مقصد صحیح نہیں ہے. ہاں اس کے بعد دوسرا قدم پھر انسان کا ہوتا ہے, انسان اس کے بعد قدم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے, پھر یہ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کو بار بار موقع دیا گیا اور وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے, اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, تو ایک مدت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے ہدایت کا دروازہ دائمی طور پر بند کر لینا ہے. اور یہ زیادہ تر ایمان میں ہوتا ہے, کوئی چیز شخص یعنی کہ اسے ایمان قبول کرنے نہ قبول کرنے میں, ایمان کے بعد اعمال میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اعمال میں کم اس لیے ہوتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہوتا ہے, اگرچہ گنہگار ہو تو بہت کم اس کی نافرمانی اس درجے کی پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے کہ اس کے لیے دروازہ بند کرنا ہے. لیکن بار بار یہ موقع مل رہا ہے, اور وہ ٹھکرا دیتا ہے, تو یہ بہت زیادہ کفر کر رہا ہے, مطلب بار بار ایمان کا موقع اس کو ٹھکرا دیا, دوسری بار ایمان کا موقع ٹھکرا دیا. اس شخص کو کفار کہتے ہیں, کفر میں بہت جمع ہوا ہے, تو جس میں یہ صفت ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک درجہ یہ ہے کہ صرف یہ صفت نہیں ہو بلکہ جھوٹ بھی بولنا ہو. جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ یہ کہ اب تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ نہیں حق یہاں ہے, لیکن اپنے عمل کو اچھا دکھانے کے لیے, اس کی تعویل کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے, اور دلائل بھی کبھی بیان کر لیتا ہے حالانکہ اندر اسے معلوم ہے کہ نہیں میرا راستہ غلط ہے. یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں, اور یہ میرے لیے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے, کہ غلطی سب کرتے ہیں, لیکن غلطی کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو اندر اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, چلو دوسروں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتا ہے کہ نہیں, جھگڑا کرتا ہے کہ نہیں کہ میں حق پر ہوں, لیکن اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا رہتا ہے, لیکن جو کاذب ہوتا ہے جھوٹ دوسروں کے ساتھ بھی بولتا ہے اپنے ساتھ بھی, تاویل کی گنجائش کرتا ہے. یعنی اپنے دل میں بھی وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں گلتی ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, اس کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, کاذب کا یہی مطلب جھوٹ بولنے والا. لیکن یہاں عام جھوٹ نہیں, اس اپنی جو غلطی ہے اگر ایمان نہ قبول دیا دوسری غلط اس سلسلے میں. اچھا, یہ شرک ایک قسم کا ذکر ہو گیا. اب آئیے شرک کی دوسری قسم پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض مشرکین وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کی ایک خاص قسم کی شرک یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتوں کو, اب ان کو تو فرشتوں کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں تھا, لیکن بعض فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ قابل عبادت ہے, ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل سکتا ہے. اور بعض نے اس حد تک لے گئے کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حقیقی بیٹیاں ہیں. تو اس کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ کسی کو بیٹا بنائے, کسی کو اولاد بنائے, لاصطفى مما يخلق ما يشاء, تو اللہ تعالیٰ چنتے اپنے مخلوق میں سے جسے وہ چاہتے. سبحانہ, اس کی ذات پاک ہے, هو اللہ الواحد القہار, وہ اللہ ایک ہی ہے اور زبردست ہے, قدرت اقتدار کا مالک ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ الزامی جواب ہے. الزامی جواب کا کیا مطلب؟ کوئی آپ کو سوال, کوئی اعتراض کرے تو ایک تو یہ کہ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے, تو جواب دو قسم کے آتے ہیں. ایک قسم کا جواب تو ہے کہ آپ نے اس کو سمجھایا کہ آپ سمجھ رہے کہ میں غلط کروں, میں غلط نہیں کر رہا ہوں, ایک قسم کا جواب تو. اور دوسرے قسم کا جواب وہ یہ کہ صرف اس شخص کا منہ بند کرنے کے لیے, آپ میری بات کریں, آپ تو یہی کرتے ہیں, تو آپ نے جواب نہیں دیا لیکن آپ کا منہ بند کر دیا. اور کبھی اس قسم کے جواب کی ضرورت پڑتی, کبھی اس قسم کے جواب کی ضرورت. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے. عجیب بات کیا ہے؟ یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بہت معروف ہے کہ مشرکین کے یہاں بیٹی جو ہے ذلیل سمجھی جاتی تھی, ان کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئے, پسند ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹا آئے. بیٹی پیدا ہوتی تھی کبھی اس کو قابل ذلت محسوس کرتے تھے, کبھی بعض تو اس کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور بعض تو یہاں تک لے جاتے تھے کہ اس کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے, اعاذ اللہ من ذلک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ یہ عجیب بات ہے کہ چلو تم لوگ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد ہے, لیکن اولاد بھی تم نے اختیار کر رکھا ہے فرشتے, اور کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں, حالانکہ تم خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اگر حقیقتا اللہ تعالیٰ اولاد لینا چاہتے تھے تو اپنے مخلوق میں سے جس کو وہ چاہے چن لیتے تھے, اس کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ, ان کی ذات پاک ہے, هو اللہ الواحد القہار, وہ اللہ تو ایک ہی ہے, وہ اللہ ایک ہی ہے. تو اس کا ظاہری مطلب تو یہ کہ وہ اللہ ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. لیکن اس لفظ واحد جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جو اللہ کی صفت ہے, یا احد, دونوں کا مطلب ایک ہے, اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اور صرف بطور مثال ایک دوسری چیز میں یاد کر دوں, احد اور واحد میں ایک دوسری چیز جو چھپی ہوئی وہ یہ کہ کسی کے پاس بھی اولاد ہو تو اولاد جو ہے پیدا ہوتی ہے والدین کے جز سے, والدین کے ایک حصے سے, ایک سیل جو ہے شروع میں, ایک سیل دونوں طرف سے, پھر وہ مل جاتے ہیں, لیکن وہ والدین کا جز ہوتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی کے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے الگ الگ اجزاء نہیں ہے. انسان کے تو الگ الگ اجزاء ہے, جس کی سب سے چھوٹا حصہ سیل ہے, تو وہ سیل انسان سے الگ ہو کر ایک جگہ مل, مرد عورت دونوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک جگہ ملا, اور اس کے نتیجے میں وہ الگ ہو گیا ماں باپ سے اور بچہ پیدا ہوا. پھر جس ذات کے الگ اجزاء ہے ہی نہیں, اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جس ذات کے الگ اجزاء نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک الگ اجزاء ہے تو ایک جز الگ ہو سکتا ہے, ذات کے الگ اجزاء ہے ہی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اولا حقیقی اولا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو وہ اللہ ایک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے. لیکن اس کا ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسی ذات نہیں کہ اس کے الگ اجزاء ہے. هو اللہ الواحد القہار, اور وہ زبردست ہے. زبردست کا کیا مطلب؟ اولاد ہے نہیں اور اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور اولاد کا امکان نہیں ہے تو پھر ایسی بات تو بالکل بیکار ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم. سبحانہ وتعالی.